بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با کے نیچے جو ایک نقطہ ہے اس با کے اندر جو نقطہ ہے اس کے ساتھ اس کا یہ اس کا خلاصہ ہے. عربی زبان میں با آتا ہے جوڑنے کے لیے اور سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کو یہ قرآن اپنے اللہ سے جوڑ دیتا ہے. سارے قرآن کا خلاصہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے تفسیر کے سلسلے میں بڑا کام لیا فرمایا اگر میں اسٹیشن پر ہوں اور گاڑی چلنے کی سیٹی بج جائے اور میرا ایک پاؤں دروازے میں اور ایک اسٹیشن پہ اور کوئی مجھ سے کہے احمد علی ذرا قرآن کی تفسیر بتا دو تو میں گاڑی چلنے سے پہلے قرآن کا سارا خلاصہ بتا دوں گا کہ قرآن نام ہے اللہ کو راضی کرنا اس کی عبادت کر کے, رسول کو راضی کرنا اس کی اطاعت کر کے, مخلوق کو راضی کرنا اس کی خدمت کر کے. سارا قرآن کا خلاصہ کہ اللہ کی عبادت, رسول کی اطاعت, مخلوق کے خدا کی خدمت سے انہیں راضی کرنا, یہی سارے قرآن کا خلاصہ. تو سارے قرآن کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے اور اس کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ اس میں اللہ نے بندوں کو اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ مجھ سے کس انداز میں مانگو, اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ تمہاری زندگی کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ مجھ سے مانگو, وہ ہے ہدایت. کسی بات ساری دنیا کی سلطنتیں ہوں اور ساری دنیا کا زمین و آسمان کا خزانہ قدموں میں ہو اور ہدایت نہ ملے تو وہ شخص ناکام ہے. اس لیے آپ اپنے بچے کا نام ابو جہل اور فرعون نہیں رکھتے, اس لیے کہ دنیا کی سلطنتیں ان کے پاس تھی, ہدایت نہیں تھی. اور کسی کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو, ہدایت کی دولت موجود ہو, یہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. اس لیے آپ اپنے بچوں کا نام بلال اور خبیب رکھتے ہیں, حالانکہ بلال کے پاس کھانے کے نہیں تھا اور خبیب اللہ کے دین کی وجہ سے سولی پہ لٹک گیا, لیکن آج آپ بھی کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا. اس لیے بچوں کا نام بلال اور خبیب رکھتے ہیں. تو جس کے پاس ہدایت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تب بھی کامیاب ہے, اور جس کے پاس ساری دنیا کا خزانہ اور عہدے اور منصب ہے اور ہدایت نہیں ہے تب بھی اس کے پاس کچھ نہیں, کنگلا ہے اور دنیا کا جسے کہیں کہ ناکام ترین انسان ہے. تو سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس دھرتی کا وہ ہدایت ہے. تو اس صورت میں اسے مانگنے کا اللہ نے سلیقہ بتایا ہے کہ مجھ سے ہدایت مانگو. پھر اس صورت کا بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ یہ صورت کچھ میری کچھ میرے بندے کی, کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی, پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, پھر مولا جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی, پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, پھر اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی, پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل, یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو بندے نے مانگا اسے وہ مل جائے گا. تو میرے عزیزو یہ سورہ فاتحہ ہے, اس کے اندر سب سے قیمتی دولت اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا. اب اپنے ملازم سے کہیں کہ بھائی درخواست اور اپلیکیشن اس انداز میں لکھ کے لے آؤ دفتر میں, تو مطلب کیا ہوتا ہے, آپ وہ دینا چاہتے ہیں, آپ اسے رخصت دینا چاہتے ہیں یا آپ اس کا مطالبہ منظور کرنا چاہتے ہیں, تبھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ یوں لکھ کے لے آؤ. سبحان اللہ, اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تبھی تو اللہ نے ہدایت مانگنے کا سلیقہ بتایا. میرے عزیزوں کو دنیا میں انسان اللہ سے بیٹا مانگے, ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ ملے. کوئی شخص دنیا میں صحت مانگے, ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ کوئی شخص دنیا کے اندر خوشحالی مانگے ممکن ہے ساری زندگی نہ ملے, ہو سکتا ہے کوئی شخص دنیا میں اپنا گھر مانگے, ہو سکتا ہے ساری زندگی نہ مانگے, اس لیے کہ ان سب چیزوں کا متبادل کل جنت میں موجود ہے. لیکن کوئی شخص دنیا میں اللہ سے ہدایت مانگے یہ نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہدایت کا متبادل جنت میں نہیں ہے, مجھے ہی ملے گی. بیٹا مانگا نہیں ملا, اللہ نے اس کا بدلہ جنت میں دے دیا. گھر مانگا نہیں ملا, اللہ نے اگلے وطن کے اندر اس کا بدلہ دے دیا. لیکن ہدایت ایسی چیز ہے کوئی سچی طلب سے مانگے اللہ اسے ضرور دے گا. فتنے کا دور ہے, عام طور پہ ذہنوں میں ایک بات آتی ہے, کس کی بات مانے یار, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ہاں میرے عزیزوں, راتوں کے تنہائیوں میں اللہ سے ہدایت مانگو, اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. کوئی سچی طلب سے اللہ سے اللہ مانگے نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اپنی ذات سے لینے کا سلیقہ بتایا, اور کیا چیز لو, ہدایت لے لو, یہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. سورہ بقرہ ہے, اور قرآن کی طویل ترین یہ سورت ہے جس کے آغاز میں قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے لا ریب فی, اس کے مضامین میں اس کے احکامات میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ قرآن معلومات کی کتاب نہیں ہے بھائی, قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. ہاں یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ حساب کی کتاب نہیں ہے. قرآن کے اصل غرض ہدایت ہے, یہی وجہ ہے. اللہ کے پاس الفاظ کی کمی کوئی نہیں, لیکن ایک ہی لفظ قرآن میں دسیوں مرتبہ آتا ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو ایک ہی بات دسیوں مرتبہ کہتا ہے, اللہ ایک ہی بات قرآن میں دسیوں مرتبہ کہتا ہے. اس لیے قرآن معلومات نہیں دیتا, ہدایت دیتا ہے. قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے, یہ ہدایت کے لیے آسمانوں پہ آیا ہے. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ, اور جو جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کا حساب و کتاب کی فکر ہوتی ہے, وہی اس قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر تین طبقوں کا تذکرہ فرمایا جو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس قرآن کی زندگی اپنا لیتے ہیں, جنہیں ایمان والا کہا جاتا ہے, زندگی اپنا لیتے ہیں, جنہیں ایمان والا کہا جاتا ہے. ان کی صفات ہیں, وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, اور آسمان سے جو اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابیں بھیجی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. فرمایا یہ لوگ کامیاب ہو گئے. ایک طبقہ تو وہ ہے. دو آیتوں کے اندر تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو قرآن کی زندگی اپنانے کے لیے تیار نہیں, کھلے طور پہ اعلان کرتے ہیں ہمارا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. اور تیسرا طبقہ ہے منافقین کا, جس کا تذکرہ اللہ نے تقریباً قرآن کی 12 آیات کے اندر ذکر کیا ہے, 12 آیات کے اندر. یہ منافقین کا تذکرہ ہے جن کے اندر نفاق ہے, جن کا اپنا نظریہ اور جن کی اپنی سوچ اور جن کا اپنا مذہب کوئی نہیں, بلکہ ان کا مذہب مفادات ہے. اگر ان کے مفادات اسلام کے قبول ہونے میں پورے ہوتے ہیں تو اسلام کے قبولیت کے دعوے کرتے ہیں, اور اگر ان کے مفادات اسلام کے قبول کرنے پہ خطرے میں ہیں تو اس قرآن کا انکار کر دیتے ہیں, اسلام کا انکار کر دیتے ہیں. اس لیے جہاں ان کے مفادات ہیں وہی ان کا مذہب ہے, وہی ان کا دین ہے, اور وہی ان کی زندگی ہے جہاں ان کے مفادات پورے ہو رہے ہیں. یہ منافقی نشانی ہے, اور بڑی نشانی قرآن نے جو بتائی, جھوٹا ہوتا ہے, جھوٹا, ادھر کچھ کہتا ہے ادھر کچھ کہتا ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. پہلے اسلام کے پاس آئے, مفادات وہاں نظر آئے, کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کفار کے پاس جائیں, مفادات وہاں نظر آتے ہیں, انہیں پوری بھرپور حمایت کی یاد دہانی کراتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور منافق کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت نہیں ہوتی, صحابہ کا احترام نہیں ہوتا, اس لیے وہ صحابہ کے بارے میں توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہم ایسا دین اختیار کریں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے, علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ اہل ایمان کو کم عقل، نادان، تاریخ خیال تصور کرتے ہیں، اہل دین کو، اہل ایمان کو منافق تاریخ خیال کہتا ہے، کم عقل کہتا ہے، احمق کہتا ہے، یہ منافق کی نفاق کی علامت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے اپنی توحید اور وحدانیت کا تذکرہ کیا ہے کہ میری اکیلے اللہ، میری عبادت کرو، اور اپنے قدرت کے مظاہر بتائے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کا یہ نظام بنایا اور آسمان کی بارش بیر کے زمین کے اندر زندگی پیدا کر دی، اور قرآن کی حقانیت کا تذکرہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تم مشرکین مکہ اپنے سارے بتوں اور معبودوں کو ملا کر بھی اگر چاہو تو اس سورت قرآن جیسے کوئی سورت بنا کے لے آؤ، اور فرمایا ہرگز تم نہیں لا سکتے۔ پھر کفار کا اعتراض کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی مچھر کا تذکرہ کیوں؟ اللہ فرما رہا یہ اعتراض وہی کجرو قسم کے لوگ کرتے ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں، اور جو قرآن سے بجائے ہدایت کے گمراہ ہوتے ہیں، اور جن کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سے کیا عہد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع تعلق کرتے ہیں، اور زمین پہ فساد مچاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اعتراض اور قرآن کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر اللہ نے انسانیت کو جو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا کہ سارے ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کیا، اور وجہ انکار کی اس کی متکبرانہ زندگی تھی، متکبرانہ زندگی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئے اور ان سے جنت سے وہ نکالے گئے تو اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور جب معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے معاف بھی کر دیا اور معافی کے کلمات بھی سکھا دیے۔ علماء نے لکھا ہے یہ در حقیقت انسانیت پر شفقت فرما دی اللہ نے کہ انسان کے اندر نیکی کی صلاحیت بھی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کے واسطے سے اسے گناہ کا تریاق دے دیا کہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو آدم کے دنیا کے آنے سے پہلے اس کی اولاد کو تریاق مل گیا توبہ کا کہ غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کا سلسلہ رکھا اس کا تذکرہ فرمایا، اور ان یہودیوں کا تذکرہ کہ وہ حق اور باطل کو خلط مل کر دیا کرتے تھے اور حق بات کو مفادات کے لیے چھپا دیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اہل ایمان سے کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، اور ساتھ یہ فرمایا نماز اگرچہ بھاری ہے طبیعتوں پر لیکن جن کی نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے اور دھیان پیدا ہو جائے پھر ان کے لیے نماز بھاری نہیں رہتی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر انعامات فرمائے اور ان انعامات کے باوجود ان کے اندر ناشکری بڑھتی چلی گئی، نافرمانی بڑھتی چلی گئی، ان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے انہیں سارے جہان پر فضیلت دے دی۔ روحانی طور پہ حضرات انبیاء کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل میں آیا، اور پھر اللہ نے انہیں عزت بھی عطا فرمائی، اور پھر فرعون جیسا ظالم اس سے بھی ان کو نجات مل گئی، اور ان کے سامنے فرعون سمندر کے اندر ڈوبا اور یہ اسے دیکھ رہے تھے، پھر یہ صحرا سینا کے اندر تھے، اللہ نے ماں ان کو آسمان سے غذائیں کھلائیں، من اور سلوہ کھلائی، اور ان کے سائے کے لیے بادلوں کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا جس سے انہیں سایہ نصیب ہوا، لیکن یہ ہے اللہ کی نافرمانی ہی کرتے چلے گئے اور ناشکری ہی کرتے چلے گئے، اللہ سے وعدہ کیا، عہد کیا اور اسے توڑتے ہی چلے گئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس بات کا تذکرہ کہ جب ان سے کہا، جب یہ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کرتے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، فرمایا یہ اتنے مطمئن ہیں جیسے انہوں نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، حالانکہ جب ان سے اللہ نے عہد لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں اور فقیروں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا، لیکن انہوں نے قدم قدم پہ اس عہد شکنی کی اور اس عہد کو توڑ دیا، اور یہ آپس میں قتل و غارت کرنے لگے، قتل و غارت کرنے لگے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالنے لگے، انہیں قتل کرنے لگے، انہیں گرفتار کرنے لگے، اور فرمایا یہ عجیب لوگ ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بعض باتوں کو تو مانتے ہیں کتاب کی اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو برائیاں اور گندگیاں یہودیوں میں تھیں وہ میری امت کے اندر بھی رواج پا جائیں گے، اور آج مسلمان قرآن کو تو مانتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں آدھا قرآن بھی نظر نہیں آتا، چند احکامات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں، باقی قرآن کی زندگی نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی کہ دنیا کے چند مفادات کے خاطر انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی، آخرت برباد کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ حق لے کے آئے اور اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے آئے تو انہوں نے بجائے ان کو مارنے کے انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے لگ گئے، فرما ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور یہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انہوں نے عہد کیا کہ ہم اللہ کی مانیں گے، لیکن جب انہیں کتاب ملی تو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ کہتے ہم نے سن لیا لیکن نافرمانی کریں گے، اور کہا کرتے تھے کہ آخرت کا گھر تو ہمارا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر واقعی آخرت میں کامیابی انہی کی ہے تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی مشرکوں سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں، لیکن اگر ان کو ہزاروں سال کی عمر بھی مل جائے تب بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن کو نہیں مانا کرتے تھے، پیارے نبی کا انکار کرتے تھے، کہتے ہم نبی کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس آنے والا جو پیغام لاتا ہے وہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے، جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ فرمایا جبرائیل بھی اور محمد رسول اللہ بھی اور میکائل بھی، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے بھی دشمنی کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان کو اس دشمنی کی سزا دے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، ان کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، اور پھر قرآن کے بعد آیتیں آئیں پھر اللہ نے اسے منسوخ کر دیا، تو اس پر اعتراض کہ اللہ کا کلام ہے تو منسوخ کیوں ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ تم نماز قائم کرتے رہو، اور ان کا یہ کہنا کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، فرمایا ان سے کہہ دو کہ جنت میں وہ جائے گا جو ایمان لے کے آئے گا، اور جنت میں وہ جائے گا جو ایمان والی زندگی اختیار کرے گا، وہ جنت میں جائے گا اور اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یہودی کہا کرتے تھے نصرانی کسی دین پر نہیں، اور کرتے تھے یہودی کسی دین پر نہیں، اللہ کہہ رہا کل قیامت میں ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں اس اختلاف کا فیصلہ کریں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہیں، یہ بشارت بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ڈر بھی سناتے ہیں۔ پھر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں ایمان والے، ہدایت والے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا جنہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی سبھی اپنا پیشوا مانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم تو توحید پرست تھے، وہ تو توحید پرست تھے اور وہ تو ایک خدا کے قائل تھے، اور یہ عیسائی اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک اللہ کے عبادت کرنے والے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر آزمائش سے کامیاب ہو کے نکلے، ہر آزمائش سے کامیاب ہو کے نکلے، پھر اللہ نے انہیں مقتدا بنایا، اور پھر انہوں उन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ की और ए अल्लाह बैतुल्लाह की तामीर मैंने कर दी, अब तो इसे आबादी के सामान के लिए कोई रसूल भी भेज और वो आकर इस बैतुल्लाह को आबाद करे। और उम्मत मुस्लिमा अता फरमा जो तेरी फरमाबरदारी करने वाली हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ये सदका है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआओं के। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि जब ज़िंदगी के आखिरी उम्र में थे, आखिरी सांस ले रहे थे, अपने पोतों और नवासों को सबको इकट्ठा किया और कहा कि जब तक मेरी आंखें खुली थी मैं तुम्हें इस बात की फिक्र में मेरी लगी, मेरी फिक्र ये थी कि तुम अल्लाह के बन के रहो और तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहे, लेकिन अब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई, जिस्म से रूह निकलने को है और मेरी पुश ज़मीन के लगने के है, अब मुझे ख़तरा है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तो सब बेटों ने, पोतों ने, नवासों ने कहा कि जिस इस घर के अंदर हमने सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत होती हुई नहीं देखी, आप फिक्र न करें, आपके जाने के बाद हम एक अल्लाह के फरमा बरदार रहेंगे और उसकी फरमा बरदारी की ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर फरमाया कि सिर्फ निस्बत कर देना कि हम इब्राहिमी हैं, हम फलां से हमारा ताल्लुक है, फरमाया काफ़ी नहीं, बल्कि हर एक का मामला उसके आमाल के मुताबिक होगा। जो पहले आए वो गुजर गए, अब तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ हैं। और फिर फरमाया कि आप ये कह दें कि हम इब्राहिम को भी मानते हैं अलैहिस्सलाम और इस्माइल को भी मानते हैं, याकूब भी को भी मानते हैं और उनके औलाद को भी मानते हैं, हम सब पर ईमान रखने वाले हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये ईमान की कसौटी है और ये ईमान का मेयार है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जिनका ईमान सहाबा के ईमान से मेल खाएगा हिदायत वाले वही कहलाएंगे। हाँ, सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन ईमान की कसौटी और मेयार है और जिनके दिलों के अंदर सहाबा की अजमत एहतराम भी नहीं रहा तो उनका क्या ताल्लुक ईमान से। ईमान की कसौटी यही है कि उनके सहाबा की अजमत हो और उनकी ज़िंदगी सहाबा से मेल खाती हो। फरमाया जो भी सहाबा जैसा ईमान लेके आएगा वो हिदायत पाया जाएगा। फिर फरमाया सिबगतल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा वनहन लहु आबिदून, अल्लाह का रंग है, अल्लाह का रंग। सुबहानअल्लाह, इस्लाम सिर्फ अहकामात का नाम नहीं है और अमल का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम एक ऐसी ज़िंदगी है जैसे किसी पे रंग चढ़ जाए तो वो दूसरे तमाम रंगों से जुदा हो जाता है, उसकी एक शनाख्त होती है। फरमाया इस्लाम का भी एक रंग है, जब मुसलमान पे चढ़ जाए तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब से और मसलकों से और इंसानों से ये मुसलमान मुमताज़ नज़र आता है। हाँ, कि वाकई इस पे इस्लाम का रंग, अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है, ये सबसे मुख्तलिफ नज़र आता है अपने अखलाक में, अपने इबादात में, अपने माशरत में, अपनी तहजीब में, अपने रहन सहन में, ये अपनी ज़िंदगी है जो अल्लाह का दिया हुआ रंग है। तो सिबगत अल्लाह इसी का तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद पहला सिपारा है, पहला सिपारा मुकम्मल होता है और एक नए से दूसरा सिपारा सयकूलु सफहाउ मिनन नासी मा वल्लाहु, इसमें इब्तिदान बिठाओ इसको। फिर उसके बाद दूसरा सिपारा है जिसके अंदर क़िबले का तस्करा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहले क़िबला बैतुल मुक़द्दस रहा, फिर उसके बाद क़िबला बैतुल्लाह बना और जब बैतुल्लाह बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह क़िबला बना तो यहूदियों ने इतराज़ किया कि यह वो नमाज पहले वाली सही थी या अब नमाज सही है। अगर बैतुल्लाह की तरफ नमाज सही है तो फिर इसका मतलब बैतुल मुक़द्दस की तरफ की हुई नमाज सही नहीं। तो अल्लाह ने जवाब दिया कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ भी नमाज ठीक है, वहाँ भी अल्लाह के हुक्म की तामील हो रही थी और अब की तरफ नमाज पढ़ रहे, यहाँ भी अल्लाह के हुक्म की तामील है, जहाँ अल्लाह का हुक्म है वही अल्लाह है, वही अल्लाह है, वो भी नमाज ठीक है, ये भी नमाज ठीक है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दिली चाहत थी कि मेरा क़िबला वही हो जो ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دلی چاہت تھی. اس لیے کبھی کبھی قد نرا تقلب وجهک فی السماء, آپ یوں آسمان پہ دیکھتے انتظار میں کہ جبرائیل کب آئے اور میرا قبلہ بیت اللہ کی خوشخبری لے کے آئے. تو اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ فرما رہے کہ ہم آپ کا یہ چہرے کا آسمانوں کی طرف دیکھنا ہم خوب دیکھ رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے وہی قبلہ دے دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی پہچانتے تھے اس لیے کہ ان کے کتابوں میں میرے نبی کا تذکرہ موجود تھا, اور فرمایا ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن حسد, کینہ, بغض, مفادات خطرے میں نظر آ رہے اس لیے انکار کیا, ورنہ پہچانتے وہ تھے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا تم ہمیشہ مدد چاہو اپنے اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اہل ایمان کے بارے میں فرمایا اللہ تمہیں آزمائے گا, اہل ایمان کو اللہ آزمائے گا, کبھی دشمن کا خوف اور کبھی بھوک بھی آئے گی, کبھی پھلوں اور زراعت میں کمی بھی آئے گی, لیکن اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ ان آزمائش کی تمام گھڑیوں میں وہ استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پہ جمے رہے, اللہ کے دین پہ جمے رہے. اور جب بھی کوئی مصیبت آئی تو تسلی کا جملہ کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تو چراغ بجھ گیا, حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں عائشہ فرمانے لگی اللہ کے رسول یہ تو کسی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے. فرمایا بھائی کوئی بھی تکلیف ہے چراغ بجھنا بھی ایک تکلیف ہے, اس لیے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو یہ بڑا تسلی کا جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اگر اس کا مضمون دل کی دنیا میں بیٹھ جائے سبحان اللہ ہر مصیبت آسان ہو جائے گی اور ہر تکلیف آسان ہو جائے گی اور ہر آزمائش میں ہمت اور حوصلہ بڑھ جائے گا. انا للہ, اللہ ہم بھی تیرے ہیں, یہ چیزیں بھی تیری تھیں, تو نے لے لی تو ہیں ہی تیرے, باقی یہ ہے وہ انا الیہ راجعون, جو آپ نے ہم سے لیا ہے ہم اس پہ صبر کر رہے اور آپ کے پاس آ کے صبر کا بدلہ لے لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے, خاص رحمت ہوتی ہے, اور یہ لوگ ہدایت پہ ہوتے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین جب عمرہ اور حج کرتے, صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کرنے لگتے تو طبیعت پہ ایک بوجھ سا آتا کہ یہاں تو مشرکین کے زمانے کے اندر بت پڑے ہوتے تھے, صفا پر بھی اور مروہ پر بھی بت پڑے ہوتے تھے, ہمارا بیچ میں سعی کرنا ہی کیسا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کے اندر سعی کریں, حج کے اندر بھی عمرے کے اندر بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جو دنیا کی خاطر حق بات کو چھپا کرتے تھے اور صحیح علم کو چھپا لیا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا اور زمین و آسمان کا یہ نظام خود اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا. فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے غیر سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی, ہاں ایمان والے ایسے جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حب للہ, ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہمیشہ پاکیزہ کھاؤ, حلال کھاؤ, اور شیطان سے بچتے رہنا, وہ تمہیں ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی بات نہ ماننا, اور ہمیشہ حلال کھانا, حرام سے بچنا. اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے اور خون کو حرام قرار دیا ہے اور وہ چیزیں مردار کو حرام قرار دیا ہے, اور جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز ہے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. ہاں کوئی مجبور ہے, زندگی خطرے میں ہے, کھانے پہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ خنزیر کھا سکتا ہے اور وہ اتنا غیر اللہ کے نام کی نظر کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے, صرف اتنا کھا سکتا ہے جان بچ سکے, ہاں ورنہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ نہیں کھا سکتا. پھر اللہ رب العزت نے آخر فرمایا وہ لوگ جو برائی کو اور گمراہی کو خریدتے ہیں بدلے ہدایت کے, اور جسے کہیں کہ مفادات کو خریدتے ہیں بدلے آخرت کے, فرمایا یہ بڑے خسارے میں ہیں اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب.